أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، تو تم رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہوں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور جو تم زائد مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. اور تم جو پاکیزہ چیز دیتے ہو جس سے تم ارادہ کرتے ہو اللہ کی ذات کا، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، پھر وہی زندہ کرتا ہے. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان چیزوں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ ذات پاک ہے اور بالا و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں. خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے ان برے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. فساد پھیل گیا ہے خشکی اور تری میں ان کاموں کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کیے، تاکہ اللہ چکھا دے ان کے اعمال میں سے بعض کا مزہ، شاید کہ یہ لوگ رجوع کر لیں. آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں پھیل جاؤ، پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. تو آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کو رد کرنے والا نہیں ہوگا. اس دن سب لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. جنہوں نے کفر کیا تو اس پر اس کا کفر ہے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک اعمال کیا ہے اپنے فضل کا. بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 اور 45، یعنی آیت نمبر 37 سے لے کر 45 تک کی آیات تھی. ان میں سے آیت نمبر 37 جو آج ہم نے سب سے پہلے پڑھی، وہ گزشتہ درس کے آخر میں بھی ہم نے پڑھی تھی، کیونکہ اس آیت کا تعلق ما قبل سے بھی تھا اور آنے والی آیات سے بھی ہے. آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حقیقت ذکر فرمائی ہے جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کہ کسی کا رزق زیادہ ہے، کسی کا رزق کم ہے. ایک ہی گھر میں کئی لوگ پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ان سب محنتی ہوتے ہیں یا سب کاہل ہوتے ہیں، یا جیسے بھی ان کے افعال اور اعمال ہوتے ہیں اور صلاحیتیں ان کی طرح طرح کی ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کا رزق زیادہ ہوتا ہے، کسی کا رزق کم ہوتا ہے. سارے بھائی ایک جیسا نہیں کما پاتے، اور بسا اوقات کاروبار بھی ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے لیے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور کسی کے لیے تنگ کر دیتا ہے. کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس کے لیے اضافہ کیا جا رہا ہے وہ اضافہ اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے، اور جس کے لیے تنگی کی جا رہی ہے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ تنگی اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے. اور یہ بات سورۃ الفجر میں بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کو جب اس کا پروردگار مبتلا کرتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے بڑی عزت دی ہے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، تو آدمی کہنے لگتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ان دونوں باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا، ہرگز نہیں، نہ وہ اکرام ہے نہ یہ اہانت ہے، بلکہ وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ کبھی دے کر آزمایا جاتا ہے، کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اسی لیے دونوں آیتوں کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اذ ابتلا ذکر کیا کہ وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کسی کے لیے رزق بڑھا رہا ہے، کسی کے لیے کم کر رہا ہے، لیکن یہ رزق کا اضافہ اس کے لیے خیر ہے یا شر اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، اور بعد کے حالات ہی بتائیں گے کہ یہ اضافہ اس کے لیے خیر تھا یا شر تھا۔ اور رزق میں جو کمی ہو رہی ہے تو یہ خیر ہے یا شر ہے، اس کا بھی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو آگے جا کے حالات بتائیں گے، یا قیامت میں پتہ چلے گا کہ رزق کی تنگی آدمی کے لیے بہتر تھی یا شر تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی حقیقت سورۃ الروم کی اس آیت نمبر 37 میں ذکر فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے ان میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے۔ قدر یقدروں کے معنی قادر ہونے کے بھی آتے ہیں، اور قدر یقدروں کے معنی عربی زبان میں تنگ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث آتی ہے کہ لئن قدر اللہ علیہ، تو وہاں بھی جو محققین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں قدارا یہ تنگی کرنے کے معنی میں ہے کہ اگر اللہ نے میرے اوپر تنگی کی۔ بہرحال قدر یقدروں کے معنی قادر ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور قدر یقدروں کے معنی تنگی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو تنگی کے معنی میں ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ ایک ہی چیز کی دو دکانیں ہیں، ایک زیادہ چل رہی ہے ایک کم چل رہی ہے، ایک کے پاس گاہک زیادہ آ رہے ہیں دوسرے کے پاس کم آ رہے ہیں، کون یہ فیصلے کر رہا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اب رزق زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ آپ کی آمدنی کم ہے یا زیادہ ہے یا درمیانی ہے، تو جو بھی ہو لیکن جو رزق آپ کو ملا ہے اور مل رہا ہے اور جو آئندہ ملے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، وہی رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اسباب اختیار کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے، لیکن رزق اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ پرندوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں، نہ ان کی کوئی دکان ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی ملازمت ہوتی ہے، نہ کوئی طے شدہ جگہ ہوتی ہے کہ کہاں سے رزق ملے گا، لیکن شام کو جب واپس آتے ہیں تو تروح خیمہ تغدو خیماسن و تروح بیتانا، کہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن نکلنا پڑتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا کام، محنت کے لیے نکلنا پڑتا ہے، پرندوں کو بھی نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ پرندے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو رزق دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، تو جو رزق ہمیں ملا اور جو مل رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، جب ہم اس دنیا میں آئے تو خالی ہاتھ تھے، اور جب جائیں گے قبر کے اندر، اور ضرور جائیں گے، تو وہ بھی خالی ہاتھ ہی ہوں گے. بیچ میں جو یہ رزق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے. جب عطا ہے تو اس میں سے کچھ جن کا حق ہے ان کو دو. تم سانپ بن کے اس پر مت بیٹھو، بلکہ جتنے قریبی لوگ ہیں ان کو ان کا حق دو. چنانچہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی نے فرمایا، فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تو دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوں، اللہ کی ذات کو چاہتے ہوں، جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے، جو اللہ کے چہرے کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ تعالی کی ذات کی رضا چاہتے ہیں. یہی بات ان کے لیے بہتر ہے کہ اس مال سے وہ دوسروں کا حق ادا کریں. فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تو دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذات کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے مال میں سے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو، اور اہل حقوق کو حقوق دیتے ہیں. وہی لوگ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ بڑا نظریہ ہے کہ یہ جو جتنا مال ہمیں ملتا ہے یا رزق ہمیں ملتا ہے، وہ سارا ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ سارا مال ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم اس مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اور جن جن لوگوں کے حقوق ہم سے متعلق ہیں ان کو ہم دیں. اگر آپ کی تنخواہ 10,000 ہے، 20,000 ہے، 30,000 ہے، 50,000 ہے، 1,00,000 ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا اور جو مل رہا ہے، وہ سارا آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ ساری روٹیاں اپنے ہی پیٹ کے اندر گھسیڑ لیں گے. آپ کا پیٹ اس قابل ہی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا لباس ہے سارا خود ہی اوڑھتے رہیں، ایک سوٹ کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور تیسرے کے اوپر چوتھا. آپ کے گھر میں اگر 6 کمرے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 6 کمرے بیفقت استعمال کر لیں، ممکن ہی نہیں، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے. آپ استعمال کرو گے ایک ہی کمرہ استعمال کرو گے. کمرے کے اندر اگر 4 چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، آپ 4 چارپائیاں نہیں استعمال کر، اللہ کی قسم نہیں استعمال کر سکتے، آپ ایک ہی چارپائی استعمال کرو گے. چارپائی میں بھی ایک تھوڑی سی جگہ ہے جس پر آپ کا جسم آ جائے، بس وہ استعمال کر سکتے ہو. باقی جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کیا ہے، وہ آپ کی ملکیت بس ہے، اس معنی میں کہ آپ اس کے مالک ہو، ورنہ حقیقت میں وہ امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، بچپن میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں امانت ہیں تمہارے پاس، اور ورنہ مالک ہر شے خداست، ورنہ تو ہر چیز کا مالک تو خدا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی اللہ جب اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، تو اس کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا، بلکہ متولیانہ ہوتا ہے. یعنی جو بھی اس کو مال ملتا ہے تو وہ اس میں تصرفات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہاں بھی لگاؤ بھائی، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، یہاں بھی خرچ کرنا ہے، وہاں بھی خرچ کرنا ہے، لیکن اس کا خرچ ایسا ہوتا ہے جیسے متولی کا تصرف ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مالک جو انادوند خرچ کرتا ہے، ایک متولی ہوتا ہے جس کے پاس مسجد کا پیسہ ہے، بہت احتیاط سے اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کا پیسہ ہے، صحیح جگہ میں لگاؤں، ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ میں لگ جائے، تو آخرت میں باز پرس ہوگی. اور بسا اوقات انسان اپنے مال کی اتنی حفاظت نہیں کرتا جتنا مسجد کے مال کی حفاظت کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسے سے بہت محبت ہے، حالانکہ پیسے سے محبت نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پیسہ امانت ہے میرے پاس، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اسی لیے اگر پیسہ چوری ہونے لگے تو آپ کو نماز توڑنے کی بھی اجازت ہے. یہاں تک فقہا نے لکھا کہ ایک درہم سے زیادہ کی کوئی چیز آپ کا کوئی جوتا اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز توڑ کے اپنا جوتا بچاؤ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا. جانے دو تو بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ نماز توڑ کر اپنے جوتے کو کی حفاظت کرو، قرآن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، فقہا نے اجازت دی ہے. تو انسان دیندار ہو وہ اپنے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اپنے مال کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ سارا مال میرا نہیں ہے، اس میں سے بہت کم مجھے استعمال کرنا ہے، 5%, 10%, 15% تو میں خود استعمال کروں گا، باقی بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، بھوکے لوگ ہیں، مجھے اپنے اپنے موقع پر ان سب کو حق ادا کرنا ہے. یہ ہے وہ صحیح ذہنیت اور صحیح طرز فکر جو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہے وہ ذہنیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں پیدا فرمائی، اور ساری زندگی آپ نے خود بھی اسی پر عمل کیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اسی پر عمل کیا کہ یہ مال امانت ہے ہمارے پاس، ان میں سے ہم نے اپنے اوپر بھی استعمال کرنا ہے. اور یہ قارون کے قصے میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اس کی تفسیر بھی پوری بیان کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قارون کو بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو اپنے اوپر خرچ کرو. اللہ تعالی نے قارون کو خود فرمایا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، وہ بھی استعمال کرو، آرام سے رہو، راحت سے رہو، اپنے اوپر خرچ کرو، کپڑے اچھے پہنو، کھانا اچھا کھا لو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو تم کر لو. لا تنس نصیبک من الدنیا، لیکن وہ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. تو آدمی خود بھی کھائے، بیوی بی بچوں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی اپنے اپنے موقع پر، مساکین، مسافر، مسجد، مدرسہ وغیرہ، ان سب کی تھوڑی 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 خدمت کرتا رہے، یہ ہے صحیح طریقہ. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ رزق پھیلانے والا اور تنگ کرنے والا تو اللہ تعالی ہے، لیکن تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اس کا حق دو اور مسافروں کو اس کا حق دو. اس پر مجھے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میرے اوپر تو جب بھی رزق کی کچھ تنگی ہوتی ہے میں اپنے گھر والوں کا خرچہ بڑھا دیتا ہوں، جب رزق کی تنگی ہونے لگتی ہے تو میں اپنے ماتحتوں کا خرچہ کچھ بڑھا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پیچھے سے اضافہ فرما دیتے ہیں. اس لیے کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ سارا ہمارا تو نہیں ہے، وہ تو سب کا ہے، ہاں مالک ہمیں بنا دیا گیا عارضی طور پر کہ بھئی تم خود بھی کھاؤ اوروں کو بھی دو. ایک صاحب کچھ ملے، وہ کہنے لگے کہ کچھ پریشانیاں ذکر کرنے لگے، تو پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا، تو میں نے وہ ان کو حدیث سنا دی، میں نے کہا بھئی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پریشانیوں میں گرفتار ہوں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ بھی تو سوچو کہ تم نے تو نہیں آگے کہیں لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ تم آگے والوں پہ رحم کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کھائے گا. حدیث میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. یہی ساری سوچ ہے جو قرآن اور حدیث ہمیں سکھاتی ہے. تو یہاں فرمایا فآتِ ذا القربى حقہ، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو. اب ذا القربى رشتہ دار کو بھی کہہ سکتے ہیں اور ذا القربى قریبی لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں. اب بیوی بی رشتے دار تو نہیں ہوتی، کبھی تو ہوتی ہے رشتے دار کبھی نہیں ہوتی، بالکل ہی اجنبی عورت ہوتی ہے، بیوی بی بن جاتی ہے اور نیچے ماتحت ہیں، غلام ہیں اور کام کرنے والے ہیں، وہ رشتے دار تو نہیں ہیں لیکن قریب کے لوگ ہیں۔ تو اس میں دونوں قسم کے مفہوم داخل ہو سکتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے وہ رشتے دار کا کیا ہے کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، کے رشتے دار کو اس کا حق دو۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو عموم پر بھی لے جا سکتے ہیں کہ جتنے قریبی لوگ ہیں ان میں رشتے دار بھی آ جائیں گے، غلام، باندی اور ملازم یہ سب آ جائیں گے۔ تو رشتے داروں کو ان کا حق دو، قریب کے لوگوں کو ان کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اور یہ جو حق دینا ہے رشتے دار کو یا مسکین کو یا مسافر کو، بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، فاسق ہو جائیں گے۔ بیوی کو اگر آپ حق نہیں دے رہے، جو خرچہ اس کا واجب ہے، نفقہ واجبہ، اگر آپ نہ دیں تو گناہگار ہیں۔ اس طرح جو نابالغ بچے ہیں یا معذور بچے ہیں کسی کے، اللہ پناہ میں رکھ کے ان پر خرچ کرنا آدمی کی شرعی ذمہ داری ہے، گناہگار ہو جائے گا۔ بوڑھے والدین ہیں، ان کا نفقہ دینا واجب ہے۔ اور بعضوں پر نفقہ واجب تو نہیں ہوتا مگر مکارم اخلاق میں سے ہوتا ہے، عرف کے مطابق ہوتا ہے، اور مستحب بلکہ سنت اور باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ بکری ذبح کرتے تھے تو اس کے ٹکڑے جو تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اتنا آپ خیال فرماتے تھے کہ مرحوم بیوی کی جو سہیلیاں ہیں تو وہ آیا کرتی تھیں اور میری مرحوم بیوی ان سے ان پر احسان کرتی تھی، لاؤ میں بھی ان پر احسان کر دوں۔ تو یہ مستحب ہوتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں رشتہ داروں کا حق ادا کرنا واجب ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ اسی طرح مسکین اور مسافر، ان کو بھی بعض صورتوں میں دینا واجب ہے بلکہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ مستحب واجب بن جاتا ہے۔ مثلا ایک مسافر ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، چوری ہو گئی ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، ویسے مسافر کو یا مسکین کو صرف مستحب ہے دینا، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اور اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو صورت میں وہ دینا مستحب نہیں رہتا بلکہ واجب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ آدمی جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، کیسا مومن ہے یہ؟ کیسا مومن ہے کہ اس کو پڑوس بھوکے پڑوسی کا بھی احساس نہیں ہے؟ تو حق واجب ہو یا حق مستحب ہو، اپنے اپنے موقع پر شریعت کے احکام کے مطابق یہ دینا بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں دے سنت ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہے۔ یہ تو فقہی تفصیل ہے، ورنہ اصل حکم دو دو دو، چاہے فرض دو، واجب دو، سنت دو، مستحب، کچھ نہ کچھ، البتہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتے رہو۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، لوگوں کو بھی کھلاؤ اور پلاؤ۔ فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوں۔ چہرہ بولا گیا لیکن مراد ہے ذات۔ اردو میں بھی یہ محاورہ ہے، بجی میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر آ گیا آپ کے پاس، سمجھا کہ آپ ہی کچھ میری مدد کریں گے۔ تو یہ وجہ اللہ، جو اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوں، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ذہن میں یہ بات رکھے کہ سارا مال میرا نہیں ہے، میں مالک تو ہوں مگر یہ امانت ہے، اور جہاں جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے، جہاں جہاں بچانا چاہیے، بس وہاں بچاؤں، وہاں خرچ کروں۔ اور شریعت اور اخلاق اور عرف کے دائرے میں رہ کر اس مال کی ملکیت میں تصرفات کو نافذ کرے. اصل ہے اللہ تعالی کی رضا. اس کو فرمایا گیا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, یہی بات بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہی لوگ کامیاب ہیں. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ربا کی صورتیں ذکر کی ہیں. فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَل لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, تم جو کوئی زائد چیز دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کر بڑھ جائے, فلا يربو عند اللہ, تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی. وما آتیتم من زکات, اور تم جو بھی پاکیزہ چیز دو گے, تریدون وجہ اللہ, اور تم اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہوگے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اب مفسرین سب متفق ہیں اس بات پر کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ربا کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ربا کی سخت ناپسندیدگی کو ظاہر کر دیا کہ ربا بہت بری چیز ہے, اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ شروع میں شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا, لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو پھر شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح بہنے لگی جیسے پانی بہتا تھا, لوگوں نے مٹکے توڑ دیے اور توبہ کر لی اور شراب کو چھوڑ دیا. اسی طرح سود کی حرمت شروع میں نہیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کی حرمت سے پہلے اور سود کی حرمت سے پہلے آیات ایسی نازل کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ یہ چیزیں حرام ہونے والی ہیں. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, اور قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس وغیرہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ربا کی کراہت اور ناپسندیدگی کا ذکر کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ جو بھی تم ربا دیتے ہو یعنی اضافہ دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر بڑھ جائے, وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا, اور جو تم پاکیزہ چیز دو گے اور اللہ کی ذات کا ارادہ کر کے دو گے تو وہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو اور ثواب کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اور یہاں جو ربا ذکر کیا گیا ہے اس میں دو صورتیں داخل کی گئی ہیں, اور تقریباً تمام مفسرین نے وہ دونوں صورتیں ذکر کی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں اور پھر اس سے طے کر لیں کہ بھائی میں نے تم جب تم واپس کرو گے تو یہ 1,00,000 کے بجائے تم 1,10,000 یا 1,20,000 واپس کرو گے, تو یہ کھلا سود ہے. اور بعد میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید اس پر ذکر فرمائی, اور قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو قرض اور سود کا کام کرتے ہیں ان سے اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو کسی کو قرض دینا اور پھر اس سے زائد رقم واپس لینا یہ ربا ہے اور حرام ہے, اور تمام امت اس کی حرمت پر متفق ہے. دیکھیے قرض دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, بلکہ قرض دینا تو باعث اجر و ثواب ہے, لیکن اگر آپ قرض دیں تو قرض دینا جائز ہے, لیکن جب قرض واپس لیں اس پر 1 پیسے کا بھی اضافہ ہوگا تو کل قرض جر نفعا فہو ربا, اور وہ شراب کی طرح بلکہ شراب سے بھی زیادہ حرام ہوگا. بلکہ قرض کی فضیلت تو یہاں تک آئی ہے حدیث شریف کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان ہو محتاج ہو اور آپ اس کو صدقہ کریں تو 10 گنا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ اس کو قرض دیں اور پھر اتنا ہی قرض واپس لیں جتنا آپ نے دیا تھا تو کم از کم 19 گنا ثواب آپ کو ملے گا، 19 گنا ثواب زیادہ ملے گا، قرض کی زیادہ فضیلت ہے. لیکن اس قرض کے اوپر اگر اضافہ کیا جائے تو وہ سود ہے اور حرام ہے. یہ تو ربا کی پہلی صورت ہے اور یہ معروف ہے، صاحب حضرات اس کو جانتے ہیں. لیکن ربا کی ایک اور صورت بھی ہے جو اس آیت میں جس کو ذکر کیا گیا، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا مصداق اسی صورت کو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی دوسرے کو ہدیہ دے، آدمی دوسرے کو ہدیہ دے، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ میں ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ یہ وہاں جائے پھر وہاں سے پیسے کو کھینچ کر لائے. جیسے قرض نہیں ہے، قرض ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ قرض ثواب کا کام ہے، لیکن اگر آپ نے قرض دیا اس نیت سے کہ میں 1 لاکھ دے رہا ہوں تاکہ یہ وہاں سے 1,20,000 واپس لائے، تو یہ بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، ایسا آدمی سود خور ہے. اسی طرح اگر صورت قرض کی نہ ہو مگر ہدیے کی ہو، آپ نے کسی کو ہدیہ دیا لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ ہدیہ میں دے رہا ہوں 100 روپے یا 1,000 روپے تاکہ جب یہ پلٹ کے مجھے واپس کرے تو 1,100 مجھے ملے، تو دیے تھے 1,000 اور آپ واپس لینا چاہتے ہیں 1,100، تو یہ ہدیے کے اندر ربا ہے. وہ قرض کے اندر ربا تھا، یہ ہدیے کے اندر ربا ہے اور وہ بھی حرام ہے، اور اگر یہاں بھی اس کے قرضے کی صورت ہو تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر قرضے کی صورت نہ ہو ہدیہ کی صورت ہو تو یہ مکروہ ہے بہت زیادہ. اور اسی کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ یہ جو آج کل نیوتا، نیندرا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ نے کسی کی شادی میں 500 روپے دیے اور پھر جب آپ کے ہاں شادی ہو تو وہ پلٹ کر آپ کو 700 روپے دے، تو اگر یہ متعارف ہو یا مشروط ہو، مشروط ہو یا متعارف ہو تو یہ سود کے اندر داخل ہے کہ آپ نے 500 دیے اور مقصد یہ ہے کہ وہ 700 کر کے آپ کو واپس کرے، تو یہ 500 تو قرض ہو گیا، 200 روپے اس پر اضافہ ہو گیا اور یہ سود میں داخل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ربا کی ان دونوں صورتوں کو عمومی الفاظ کے ساتھ اس میں ذکر کیا کہ قرض والا سود ہو یا ہدیے کے نام پر قرض والی صورت ہو، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی. اس کو فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو کچھ تم زائد چیز دو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے جو دی جانے والی رقم ہے اس کو بھی ربا کہہ دیا. وما آتیتم من ربل، تم نے جو ربا دیا ہے، حالانکہ ربا نہیں دیتا انسان، سود نہیں دیتا بلکہ اصل رقم دیتا ہے. ربا تو اس وقت بنے گا جب وہ زائد واپس لے کر آئے گا. اگر آپ کسی کو 1,000 روپے دیں تو وہ 1,000 روپے جب 1,000 ہی واپس ہوں گے تو اس میں کوئی ربا، کوئی سود نہیں ہے. سود اس وقت بنتا ہے جب ربا پر اضافہ ہو جائے گا، 1 روپے کا بھی اضافہ ہوگا، 50 پیسے، 1 پیسے کا بھی اضافہ ہوگا، وہ اضافہ سود بنے گا. لیکن قرآن نے یہاں دی جانے والی جو رقم ہے اس کو بھی ربا کہہ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اصل اعتبار تمہاری نیت کا ہے. اگر تم قرض ہی اس نیت سے دے رہے ہو، ہدیہ بھی اسی نیت سے دے رہے ہو کہ میں 1,000 دے رہا ہوں واپسی میں 1,100 لوں گا، تو دیتے وقت اگرچہ وہ ربا نہیں ہے، ربا اس وقت بنے گا جب واپس آئے گا، لیکن دیتے وقت اگرچہ وہ ربا نہیں ہے لیکن تمہیں گناہ ربا ہی کا مل جائے گا. اور اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ ربا کا معاہدہ کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اگرچہ آدمی بعد میں وہ ریبا نہ لے. اسی لیے یہ جو آج کل کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے, تو ڈیبٹ کارڈ کی تو فقہ نے اجازت دی ہے, اس لیے کہ اس میں آپ اپنی رقم ہی بینک سے نکلوا لیتے ہیں. لیکن کریڈٹ کارڈ میں اگر آپ کا بیلنس کم ہے, آپ نے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے رقم زیادہ نکال لی یا زیادہ خرچ کر لی, تو باقی جو رقم ہے وہ آپ کے ذمے قرض ہو جاتی ہے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والی کمپنی یا بینک کی طرف سے. پھر اگر آپ ایک مدت کے اندر اندر اس کو ادا کر دیں تو سود نہیں دینا پڑتا, لیکن اگر وہ مدت تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جائے تو اس پر سود لگ جائے گا اور آپ کو سود دینا پڑے گا. تو جب آپ کریڈٹ کارڈ بنواتے ہیں اس وقت میں آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے 30 دن یا 45 دن کے اندر اندر رقم کی ادائیگی نہیں کی تو میں سود دوں گا. یہ معاہدہ بھی ناجائز ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سود کا معاہدہ ہی نہ ہو. حالانکہ سود تو اس وقت بنے گا جب 30 اور 45 دن گزر جائے اور اس پر پینلٹی لگ جائے اور اصل رقم سے زائد رقم آپ دیں, تب سود دینا اور لینا پایا جائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر شروع ہی سے سود کی نیت تھی, نعوذ باللہ من ذلک, یا شروع ہی سے سود کا معاہدہ تھا, وہ بھی ناجائز. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب آیت ذکر فرمائی تو جو دی جانے والی رقم شروع میں دی جا رہی ہے حالانکہ وہ ربا نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ربا سے تعبیر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہے اور تم لوگوں کو رقم دے کر اس سے زائد لینے کے چکر میں ہو, تو یہ جو دی جانے والی رقم ہے اگرچہ فی الحال ربا نہیں ہے, لیکن اس پر ربا ہی کے احکام جاری ہوں گے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے تمہیں اس پر گناہ ملے گا. وہ تو خرچہ اگر ہو, یعنی اگر رقم منگوانے پر خرچہ دینا پڑے اس کی تو گنجائش ہے, جیسے منی آرڈر میں آپ رقم یہاں سے وہاں بھیجتے ہیں, ہاں اس میں بھی نہیں وہ گڑبڑ. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو بھی تم مال دو, کہنا تو چاہیے مال, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو ربا فرمایا کہ تم جو بھی زائد چیز دو گے تاکہ وہ لوگوں کے مال میں جا کر بڑھ جائے, ولا یربو عند اللہ, تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گی. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, اور جو بھی تم کوئی پاکیزہ چیز دو گے اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہو گے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو وہی لوگ اپنے مال کو اپنے ثواب کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اب اس آیت میں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ فرمایا گیا, یہاں بھی مال فرمانا چاہیے تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے زکات کے لفظ سے اس کو تعبیر فرمایا, اور یہ اللہ تعالی کا کلام ہے, ایک ایک لفظ میں بڑے نقطے ہوتے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبُ, کوئی آدمی چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے صدقہ خیرات کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ اللہ پاکیزہ ہے, وہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. حرام پیسے کو آپ صدقہ کریں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے. ہاں پاکیزہ مال ہو آپ کا, وہ آپ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے آگے دیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو اللہ تعالیٰ اس پر دگنا چوگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ, اور تم لوگ جو بھی پاکیزہ چیز دو, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ, اور تمہارا ارادہ ہو اللہ کی ذات کا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, تو وہ لوگ دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اور یہ عربی میں کہا جاتا ہے التفات من الخطاب الى الغیبہ, یعنی کلام تو یہ چل رہا تھا کہ تم لوگ جو بھی پاکیزہ چیز دو گے, تو آگے ہی کہنا چاہیے ہونا چاہیے کہ تم لوگ اپنے ثواب کو اور اپنے مال کو دگنا چوگنا کرنے والے ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کے مخاطب کے صیغے کو تبدیل کر کے اس کو غائب میں تبدیل کیا. وہ جو لوگ ہیں وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں, اس کو خطاب سے لے گئے غائب کے صیغے کی طرف تاکہ ان کے عزم بلندی عظمت کی طرف اشارہ ہو کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے لیے اپنا پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا مقام تو بہت ہی اونچا ہے, تمہارا شمار بھی انہی میں ہوگا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ, وہی لوگ دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. کس چیز کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا, لیکن اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ ان کا مال بھی دگنا چوگنا ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے, چاہے یتیموں کو دیں, رشتہ داروں کو دیں, گھر والوں کو دیں, بیوی بچوں کو دیں, باہر کار خیر میں خرچ کریں, وہ اپنے مال کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں, دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. اور ثواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آخرت میں جب ان کو ثواب ملے گا اضعافا مضاعفا, دگنا چوگنا ہو کر ملے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے, کبھی بھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں, کبھی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ جو مصیبتیں پریشانیاں آپ کے پاس آنے والی تھیں جہاں آپ مجبور ہو کر خرچ کرتے, وہ ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں صدقے کی برکت سے, سارا پیسہ آپ کا محفوظ رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں ربا کی مذمت بیان کی اور صدقے کی فضیلت بیان کی. فرمایا تم جو بھی ربا دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر بڑھ جائے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا, اور جو بھی تم پاکیزہ چیز دیتے ہو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. ابھی بات آئی تھی نیندرا نیوتا کی, تو اس کی مزید تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم جا کر اس کو کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں اس کی خوشی میں کہ ابھی بچہ ہے نیا نیا آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لاؤ اس کو کچھ پیسے دے دیں تاکہ اس کی تربیت تعلیم میں مدد ہو جائے. یہ نیت تھی شروع میں, اب تو رسم بن گئی ہے یہ, اور زبردستی ہی لیا اور دیا جاتا ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن شروع میں لوگ اس نیت سے بچے کو دیتے تھے کہ بچہ نیا نیا اس دنیا میں آیا ہے تو ہم بھی اس کے مامو لگتے ہیں, ہم بھی اس کے عزیز لگتے ہیں, اس کے ماں باپ تو اس کی خدمت کریں گے, لاؤ ہم بھی تھوڑی سی اب تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیں, اس نیت سے وہ کچھ دے دیا کرتے تھے. اسی طرح شادیوں میں بھی یہی ہوتا تھا, اگرچہ اب رسم کی بنا پر ہوتا ہے, جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے بھائی اس کے اوپر بیچارے کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہیں, بچے کی شادی کرنی ہے, بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے, لاؤ ہم کچھ تھوڑے سے اس کو ہدیے کے نام پر اس کی مدد کر دیں. تو اگر یہ ہدیہ ہدیہ ہوتا تو یہ تو کار ثواب ہے. قرآن نے کہا ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ, جو بھی پاکیزہ چیز تم رشتہ داروں کو دو یا کسی کو بھی دو اللہ کے لیے دو, فاولئک ہم المضعفون, تو وہ تو اپنے مال کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. تو کسی کے بچے کے پیدا ہونے پر, کسی کی شادی کے موقع پر, کسی کی تقریب پر اگر آپ اس کا دل خوش کرنے کے لیے اس کو ہدیہ دیتے ہیں تو ہدیہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہدیے سے دلوں کا کھوٹ دور ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے, بشرطے کہ وہ ہدیہ ہدیہ ہو, بشرطے کہ وہ ہدیہ ہدیہ ہو, محبت سے دیا گیا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور واپسی کی کوئی نیت نہ ہو. لیکن اگر وہ ہدیہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ قرضہ ہے, آپ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ بعد میں مجھے واپس کرے, تو فلا یربو عند اللہ, اس کا اللہ کے یہاں کوئی ثواب نہیں, بلکہ ڈر ہے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے, کیونکہ زیادہ چیز اگر آپ لوگے اس میں ربا کا احتمال پیدا ہو جائے گا, شبہۃ الربا پیدا ہو جائے گا, اور اس میں بھی حرمت یا کراہت اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گی. اس لیے اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو تقریب میں یا ایسے مواقع پر کوئی دے تو دے اور بھول جائے، نیکی کر دریا میں ڈال، وہ تو ہدیہ ہے، اس کا تو آپ کو پورا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا بلکہ لوگوں کے ڈر اور خوف سے دیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر اجر و ثواب تو نہیں، وہ تو رسم کی بنا پر ہوا. تو لینے والے کے لیے بھی اس میں کراہت ہے اور دینے والے کے لیے تو ہے ہی ظلم بیچارہ کہ دینا نہیں چاہ رہا مگر زبردستی اس کو دینا پڑ رہا ہے. تو یہ صورت جو ہے یہ ناجائز. اور یہ جو بات شادیوں میں طریقہ ہوتا ہے کہ ہر دینے والے کا حساب لکھا جاتا ہے، چنانچہ جو بھی دے بھائی آپ نے کتنے دیے، کجی ہزار، اس نے کتنے دیے، لکھ لو بھائی لکھ لو بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قرض ہے. چنانچہ وہ فہرست تیار ہوتی ہے، پھر فہرست کے بعد اسی کے مطابق بعد میں واپسی ہوتی ہے. بھائی اس نے ہزار دیا تھا، ہزار ہی واپس کرو. چلو یہ تو بارہ پھر بھی جائز ہو گیا کہ ہزار دیا تھا ہزار ہی، لیکن اگر ہزار کے بدلے میں 1100 دے دیا تو وہ تو 100 روپے سود کے بن گئے. دینے والا بھی مجرم کہ اس نے سود ادا کیا، اور لینے والے کو بھی گناہ کہ اس نے سود وصول کیا ہے. تو اس میں یا حرمت آ جاتی ہے یا کراہت آ جاتی ہے. اسی لیے تمام علماء اس قسم کی رسموں کی حوصلہ شکنی کرتے. اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر کبھی کسی کو دینا لینا ہو تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے دو، اور واپسی کی کوئی نیت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے دے دیا اور دے دیا، واپسی کا کوئی خیال آپ کے دل میں نہ ہو. البتہ کوئی آپ کو دے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے دے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس نے آپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، ہدیہ آپ کو دیا کسی خاص موقع پر، آپ اس کا شکریہ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دے فکافئوہ، اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہ دے سکو کم از کم اس کے لیے دعا کرو اور یہ کہو کہ جزاکم اللہ تعالی خیرا، اللہ ہی تمہیں خیر کا بدلہ عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس سے زیادہ ہدیہ اس سے واپس کرتے تھے، آپ اس سے بڑھ کر اس کو ہدیہ دیتے تھے. لیکن وہ نہ مشروط ہوتا تھا نہ معروف ہوتا تھا، وہ نہ مشروط ہوتا تھا نہ معروف. دینے والا بھی ہدیہ دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور اللہ تعالی راضی ہو جائے، لیکن آپ بھی ذہن میں رکھتے تھے کہ بھئی اس آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے میں احسان کرنا چاہیے. چنانچہ آپ یاد رکھتے تھے اور پھر آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے. اسی لیے وصال سے کچھ دن پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے بھی اس دنیا میں ہمارے اوپر کوئی احسان کیا تھا ہم نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، ما عدا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالی ہی عطا فرمائیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں یا لیتے ہیں یا محبت کرنے والوں کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے مختلف مواقع میں، تو اگر یہ ہدیہ محض ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہے اور آدمی دے کر بھول جاتا ہے تو یہ نور اعلی نور ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ ہدیہ نہیں ہے، بھولتے نہیں آپ، آپ کے دل میں وہ پتھر رکھا جاتا ہے، پھر وہ آپ اس سے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں یا مشروط ہوتا ہے یا معروف ہوتا ہے، تو یہ ساری صورتیں سود اور قرض میں داخل ہو جاتی ہیں. بعض صورتوں میں یہ حرام ہے اور بعض صورتوں میں یہ مکروہ تحریمی ہے. وقت زیادہ ہو گیا، اب یہیں تک ختم کر لیتے ہیں. یہاں تک کا ترجمہ 3 آیتیں ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو. یہ بہذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں جا کر وہ بڑھ جائے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور تم جو بھی پاکیزہ چیز دیتے ہو اور تمہارا ارادہ اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اور اپنے ثواب کو دگنا چوگنا کرنے والے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما، صحیح طریقے کے مطابق. یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں خود بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں جن جن کو دینی چاہیے اور جہاں جہاں کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے، یا اللہ انہی جگہوں میں خرچ کرنے کی، محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو مال آپ نے، مال اور طرح جائیداد اور طرح طرح کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں، یا اللہ اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے فضل سے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.